الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، کئی منگلوں سے آپ کی خدمت میں حسن معاشرت کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری معاشرت نہ صرف اچھی بلکہ بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور معاشرت کے سلسلے میں جو ہمارے اندر تقریباً 99% غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، بلکہ دین سے لا علمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشرت بہت ہی خراب معاشرت ہے. اس اصول پر عمل کرنے سے، اور اس سے پہلے جو اصول بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے سے، یہ ساری خرابیاں انشاءاللہ دور ہو سکتی ہیں اور نہایت آسانی سے دور ہو سکتی ہیں. اور یہی مقصد ہے ہمارے یہاں بیٹھنے کا، اور جمع ہونے کا، سننے کا اور سنانے کا. گزشتہ منگل کو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے کا آخری حصہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم فرمائی تھی حقوق العباد ادا کرنے کی، اس کی تشریح بیان ہوئی تھی. اول تو وہی ہم سب کے لیے کافی ہے، لیکن احادیث طیبہ میں اور صحابہ اکرام کے واقعات میں بھی بڑا اثر ہے، اور ہم وہ اثر لینے کے محتاج بھی ہیں. اس لیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں بھی بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت اور تاکید فرمائی گئی ہے. اور وہ واقعہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بڑے عبادت گزار اور بڑے عابد و زاہد تھے. بس سمجھو، یہ حضرت تو درویش تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے پر ان صحابہ کرام میں جو مہاجر تھے اور ان میں جو انصار تھے، آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، جس کو مواخات کہتے ہیں. لہذا آپ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. ان دونوں کے درمیان حضور نے مواخات قائم فرمائی. تو ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور انہیں گھر حاضر ہوئے. اس وقت تک ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے مسلمان عورتیں مسلمان مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں. تو جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھو کہ ان کے اہلیہ میلی کچیلی جا رہی ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کسی شوہر والی بیوی پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے خاطر کسی قدر زیب و زینت اختیار کرے؟ انہیں جواب دیا، میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ میرے شوہر ابو دردہ تو ایسے عبادت گزار ہیں کہ دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات بھر مصلے پہ رہتے ہیں، تو ہم کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ انہیں میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے، مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ سن کر خاموش ہو گئے، اور چونکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان تھے، لہذا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھانا لگا دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے بیٹھے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا نہیں کھایا. مجھے بھیا کیا بات ہے؟ کیا میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے، کیونکہ ان کا معمول تھا دن بھر روزہ رکھنا. اور حضرت فقہائے کرام رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کا مہمان ہو یا کسی کا میزبان ہو اور مہمان تقاضا کرے کہ بھائی میں اکیلا کیسے کھاؤں، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو روزہ نفلی روزہ توڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں اسے قضا رکھ لیں. چنانچہ صاحب دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائش پر روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیا. شریعت میں دیکھو کیسی کیسی سہولتیں، کیسی کیسی آسانیاں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کیسی کیسی باریکیاں ہیں. اب دن گزر گیا، رات آئی، عشاء کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آرام کرنے کے لیے بستر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مصلی بچھانے لگے. وہ کہاں جا رہے؟ میں نماز پڑھوں. انہوں نے کہا چلو بھی یہاں ادھر آؤ. ان کو بھی کہا بس آپ بھی سو جاؤ، میں بھی سوتا ہوں. چونکہ بھائی تھے، بھائی کا کہنا ہی ماننا چاہیے، کوئی نفل فرض و واجب تو نہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے. اور رات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھایا، دونوں نے تہجد پڑھی. اس وقت انہوں نے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اور حضور کے وہ الفاظ جو حضور نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے تقریباً ویسے ہی ملتے جلتے چار جملے ارشاد فرمائے. ایک ان ربک علی کا حق، بھائی تم پر تمہارے پروردگار کا بھی حق ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے. یہ نہیں کہ رات بھر اس کو جگاؤ، دن بھر اس کو روزے سے رکھو، یہ تو تم اپنے نفس کی حق تلفی کر رہے ہو، اس کو دن میں افطار بھی کراؤ، رات میں آرام بھی کراؤ، اور رات کو اٹھو بھی. اور پھر فرمایا وہ لزوجی کا نہیں کہ حق، دیکھو تم پر تمہاری بیوی کا بھی تو حق ہے، آخر وہ اپنے ماں باپ قربان کر کے تمہارے گھر آئی ہوئی ہے، تو آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو، یہ بھی تو دین ہے. اور چوتھا جملہ فرمایا وہ لزیفی کا علی کا حق، سبحان، تمہارے مہمان کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے کہ مہمان آئے تو اسے اکرام کرو، اس کا احترام کرو. یہ نہیں کہ وہ سمجھنے لگے تم مسلح پہ جانے لگو اور کھانا لگا کر کے تم اپنے افطار بغیر روزہ لیے بیٹھے رہو. جب مہمان آئے تو مہمان کا اکرام کرو، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. دیکھو یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی. یہ رات گزری، سویرے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صورتحال آپ خدمت میں عرض کر دی. اس طریقے سے میرے بھائی سلمان آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا، آپ نے کہا صدقہ سلمان، آپ کا ماں خالص صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان نے جو باتیں تم سے کہی ہیں صحیح کہی. یہ ہے کہ بھائی حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے، جب تک ہم حقوق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے ہماری معاشرت کا صحیح ہونا مشکل ہے. ہماری معاشرت میں جو خرابی ہے، بگاڑ ہے، سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہیں. ایک تو سب سے بڑی یہ ہمارے اندر کمی ہے. اچھا اب کمی کا علم ہو گیا تو اسے دور کرنے والے بہت کم ہیں. بھائی جب معلوم ہو گیا کہ ہمارے اندر حقوق کی نہ ادا کرنے میں ہماری کوتاہی حقوق نہ جاننا ہے تو بلا تاخیر اس کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ حقوق العباد نام کی کتاب بھی موجود ہے، بیش جور میں بھی حضرت نے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، آداب المعاشرت کے اندر بھی بہت سارے حقوق حضرت نے بیان فرما دیے ہیں، کرے مطالعہ. اور بقدر ضرورت حقوق کا جاننا تو فرض ہے، اور کم از کم ان لوگوں کے حقوق تمہیں معلوم ہیں جن کے ساتھ ہم روزمرہ رہتے ہیں، دن رات رہتے ہیں، جس میں گھر والے بھی ہیں، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے بھی ہیں، سبھی ہی ہیں، اور ان کا علم حاصل کرنا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اس لیے بلا تاخیر ہمیں ضروری علم حاصل کرنا چاہیے حقوق واجبہ کا، حقوق ضروریہ کا، اور پھر اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر موقع پر ہر ایک کا حق ادا کرنے کا اہتمام فرمائے. خدا اپنے ارشاد بھی فرمایا، ایک دفعہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یمن کا گورنر مقرر کر کے آپ نے ان کو روانہ فرمایا، اور آپ کی یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو رخصت فرماتے تھے تو وہ تو گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ اس کی باگ پکڑ کر کے پیدل چلتے تھے. اور ساتھ ساتھ نصیحتیں فرماتے جاتے تھے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، ان کو حضور سے، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی. اب یہ حضور سے جدا ہونے والے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ محض اب تم اس سے جدا ہو رہے ہو، آئندہ اگر تم یہاں آؤ تو میرے مزار پر سے تم گزرو گے، مجھ سے شاید تمہاری ملاقات ہو. اب یہ سچے عاشق صحابی کے لیے یہ آپ کی پیشین گوئی بجلی بن کر گری کہ ہیں آئندہ حضور سے ملاقات ہی نہ ہوگی، بس آج ہی بس زیارت ہو رہی ہے، یہ آخری زیارت ہے. تو ان کی آنکھوں سے زار قطار آنسو جاری ہو اور ان کے رونے کو دیکھ کر کے حضور نے بھی مدینہ منورہ کی طرف رخ فرما لیا اور غالباً ان کے رونے کا تاثر آپ کو بھی ہوا. لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا, اے معاذ دیکھو جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے دور ہونے کے باوجود میرے قریب ہے, اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے قریب ہونے پر بھی مجھ سے دور ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زبردست تعلیم دی آپ نے. وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں, تب تو پھر ہم صحیح معنی میں واقعی اپنی اصلاح کرانے والے ہیں. حضور کے نقش قدم پر تو چلے نہیں, باتیں ہم بڑی بڑی کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو اس کو دیکھا جائے گا. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. بانی دارالعلوم کراچی رحمہ اللہ, حضرت جب حج عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, سر سبھی حج سے فارغ ہو کر عمر سے فارغ ہو کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بار بار یہ ساتھ عطا فرمائے اور اس شعر کا مصداق بنائے, مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیک نبی مکرم, سلام علیک نبی معظم, خدا یہ قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے. اللہ وفقنا, اللہ وفقنا, اللہ وفقنا, آمین. سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں, پریشانیاں ہیں پریشانیاں, سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں, اسی لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. جب ہی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے تو گناہ چھوڑیں, سنت کو اپنائیں. تو وہاں ہمارے حضرت اپنا ایک کشف بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت فرماتے مجھ پر اس قدر اپنی کمزوری کا احساس کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کے روزے کے سامنے جا کر سلام پیش کر لوں. عام طور پر جہاں سلام پیش کیا جاتا ہے وہاں پر جالیوں میں, پیتل کی جالیوں میں ایک بڑا سا سوراخ ہے, اسے کہتے ہیں مواجہ شریف. اور مواجہ شریف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گول دائرہ اندر مدار مبارک میں حضور کے چہرے کے سامنے ہے. اس گول دائرے کے سامنے کھڑے ہونے والا گویا اس کا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے ہے, اس لیے اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں. فرماتے تھے میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں آگے جا کر اور مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر دوں, اس لیے کہ مجھے یہ احساس ہوتا میں اس لائق ہی نہیں ہوں, میرا چہرہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکوں. تو میں دور ہی ستون سے لگ کر اور دب کر وہیں سے سلام پیش کر دیا کرتا تھا, اور مجھے ان لوگوں پر رشک آتا تھا جو بے خوف و خطر روزہ اقدس پر جاتے ہیں اور مواجہ شریف میں جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے دل میں سوچ رہا یہ کیسے خوش نصیب ہیں, کیسے دل والے ہیں کہ وہاں جا کر یہ سلام پیش کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ میں اتنی دور سے آنے کے باوجود بھی سامنے جانے کی ہمت نہیں پاتا. تو ایک دن صلاۃ و سلام پیش کرنے کے دوران اسی کیفیت میں تھا, ایسا لگا جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور یہ حالت کشف, کشف برحق ہے کہ آپ نے فرمایا آپ کا حضرت کا نام لے کر کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو میری سنتوں پر چلنے والے ہیں وہ میری جالیوں سے میلوں دور ہونے کے باوجود میری جالیوں سے زیادہ میرے قریب ہیں. اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ میری جالیوں پر آ کر بھی مجھ سے میلوں دور ہیں. وہی بات آ گئی. اور جو کشف قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ معتبر ہوتا ہے. تو اصل چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا آپ نے آخری وصیت یہ فرمائی اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ بھائی اگر مجھ سے محبت ہے تو اس میں سنتوں پر عمل کرو. سارا معیار یہی ہے بس. اگر واقعی دل میں حضور سے محبت ہے تو بس پھر اپنا چہرہ بھی سنت کے مطابق بناؤ, اپنے سر کے بال بھی سنت کے مطابق رکھو, لباس بھی سنت کے مطابق رکھو, ظاہر و باطن کو بھی سنت کے مطابق رکھو, جس کے اندر حقوق کی ادائیگی بھی. ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یاد آ گیا جو مشکاۃ شریف میں عموماً ہر سال پڑھایا جاتا ہے. تین صحابہ کرام کی ایک جماعت ازواج مطہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. جس حدیث کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس میں ان کے نام مذکور نہیں ہیں, اور وہاں پر شارحین نے بھی معذرت کی ہے, لیکن دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے. وہاں شارحین نے ان کے نام ذکر کیے ہیں, جس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے, اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, اور تیسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے, یا کوئی دوسرے صحابی ہیں. یہ تین صحابی آپس میں مل کر کے حضور کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضور گھر میں کس طرح وقت گزارتے ہیں. کیونکہ گھر سے باہر کی ساری زندگی تو صحابہ کرام کے سامنے تھی, کس طرح آپ صبح سے لے کر شام تک مختلف کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں, عبادت کو عبادت کرتے ہیں, ملاقات کو ملاقات کرتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. تو گھر سے باہر کی زندگی تو سب کے اوپر واضح اور آیا تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں معلومات کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور غالباً ان کا یہ خیال ہوا کہ بھائی حضور تو گھر میں جا کر بس عبادت ہی عبادت کرتے ہوں گے, لہٰذا یہ حضرات گئے اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ حضور گھر میں کیسے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جیسے تم اپنے گھر رہتے ہو ایسے حضور بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں, اپنے کام بھی کر لیا کرتے ہیں, اپنے بال وغیرہ میں کنگھا کر لیا کرتے ہیں, بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے ہیں, اور بھی دوسرے کام جو گھر میں ہوا کرتے ہیں وہ ان کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ بس میں گھر پہ آ کر کے بھی بس آپ مسلح پر ہی رہتے تھے, ایسا نہیں بتایا. اور بہت زیادہ عبادت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تدریج کا نم تقالو ہے. ان صحاب کرام نے حضور کی گھریلو زندگی سن کر کے اندازہ لگایا کہ بھائی حضور اپنے گھر میں بہت زیادہ عبادت تو نہیں کرتے. پھر ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی حضور ہم اور حضور میں کیا مناسب, حضور تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں, اگر آپ اتنی عبادت نہ بھی کریں تب بھی جتنی کرتے ہیں یہی ان کے لیے کافی ہے, مگر ہمیں تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اب انہوں نے وہاں ایک فیصلہ کیا تھا. ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اب میں دن بھر روزے سے رہوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا. سنا کہ میں رات بھر جا کروں گا اور عبادت کیا کروں گا, نہ سوؤں گا نہیں. تیسرے میں تا زندگی کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا, کیونکہ شادی کرنے کے اندر تو بڑے جھمیلے, اور شادی میں جتنا وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا میں اللہ میں لگاؤں گا. جیسے بلا تجوج النساء, میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام, درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام. آپ نے آپ کو خود ہی فرمایا بھائی تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں.
ایسی ایسی باتیں آپس میں تھے کہ حضور ہم نے ایسے ہی کچھ سوچا ہے. فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, یعنی اپنے نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں, اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہوں, اور دن میں میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا, اور دیکھو میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے, وہ مجھ سے اور میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا. یہ سارے ارشادات کس کے لیے؟ ہمارے لیے. جس طرح حضور نے یہ ارشادات صحابہ کرام سے فرمایا تھے, آج ہمارے لیے. اور حاصل ان سب کا یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو, جس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہے, اولاد کے حقوق بھی ہے, میاں بیوی کے حقوق بھی ہے, بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہیں, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, اور نہ ادا کرنے کی وعید بھی سن لو. یہ بھی حدیث مشکا شریف میں حضور کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا, دو عورتوں کا ذکر کیا گیا حضور کی خدمت میں. ایک کے بارے میں کہا حضور وہ بڑی عابدہ زائدہ, بڑی اللہ والی ہے, بڑی پکی نمازن ہے, لیکن زبان کی بڑی کڑوی ہے. اس کے پڑوسی جو ہے نا اس کی زبان سے بہت اذیت میں مبتلا ہے, اور وہ ہی فنار اور کما, یہ جہنم میں جائے گی. یہ جہنمی عورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہی ہے مگر بندوں کی حق تلفی کر رہی ہے, اپنی زبان سے ان کو ستا ستا کر ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے, تو بندوں کی حق تلفی کر رہی ہے. لہذا یہ حق تلفی اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. اور دوسری عورت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک عورت وہ ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے, بس فرائض واجبات پر اکتفا کرتی ہے, مگر زبان کی بڑی شیریں ہے, زبان کی بڑی میٹھی ہے, باتیں بڑی پیاری کرتی ہے, جس سے اس کے گھر والے اس کے پڑوسی سارے خوش ہیں. تمہیں ہی فل جنت اور کما کو, وہیں جنت میں جائے. بندوں کا حق ادا کرنے کی فضیلت نہ ادا کرنے کا وبال. لہذا بھائی حضور کی سنت یہ ہے, حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت صحیح ہو, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو, تو وہ سب گھر والے سب سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور اس کا علم حاصل کریں, اور علم حاصل کر کے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. بس یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, جیسے یہ عبادت ہیں یہ بھی عبادت ہے. جیسے ان کا حکم ہے ایسے اس کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک صاحب جو آغا خان اسپتال میں داخل ہیں, بیمار ہیں, ان کی دعائے صحت کی درخواست ہے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کو بھی اعلیٰ دیا, سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ, ہمیں اپنے حقوق بھی اور اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بندہ نصیب فرما. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں. یا اللہ ہمیں حسن معاشرت کی نعمت عطا فرما, اپنے اپنی معاشرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک آپ کی سنتوں پر یا اللہ مرنا جینا نصیب فرما, آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, جہاں جہاں جو جو حضرات خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں, ہمیں بھی انہیں بھی یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ضرور ضرور ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ضرور ایمان پر فرما. دنیا سے سلامتی ہے، ایمان سلامتی ہے، اعضا سلامتی ہے، حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سلامتی ہے، ایمان سلامتی ہے، اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ، یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. اور اپنے حقوق بھی معافی فرما دینا، یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما دینا. کسی چیز پر یا اللہ معاوضہ نہ فرمانا، کسی چیز کا ہم سے معاوضہ نہ فرمانا. یا اللہ اگر آپ نے ہم سے سوال کر لیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اس لیے ہم آج ہی آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. اپنے رحمت سے ہم نے دنیا اور آخرت میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دارالعلوم کا اساتذہ، منتظمین، ملازمین، کارکنان اور معلمات، معلمین میں، طلبہ اور طالبات میں جو جو بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، سب کا بھلا فرما. ان کے بھلے میں یا اللہ ہمارا ہی بھلا فرما، سب کا بھلا فرما، ان کے بھلے میں ہمارا ہی بھلا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے، یا اللہ تقوی کی دولت عطا فرما. اللہم آتی انفسنا تقواها وزکینا انت خیر من زکانا انت ولینا مولانا. اللہم آتی انفسنا تقواها وزکینا انت خیر من زکانا انت ولینا مولانا. اللہم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم محمد و علی و اصحابہ اجمعین. آمین. رحم اللہ. مجھے ذرا جانا ہے. اچھا.